أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، آج ہمیں سورہ زلزال اور سورہ عادیات پر گفتگو کرنا ہے. قرآن مجید کا سورہ نمبر 99، سورہ زلزال. سورہ زلزال ایک قول کے مطابق مدنی سورہ ہے، البتہ اس کے بارے میں مکی سورہ ہونے کا بھی امکان مفسرین نے دیا ہے. اور آیت کے مزاج کو اگر دیکھا جائے، جو سورہ زلزال کی آیتیں ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. 8 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے، یعنی مختصر سورہ ہے، کیونکہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو پہلی آیت ہے اس کا اختتام ہوتا ہے زلزالہا. اس نسبت سے اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ زلزال. اب آئیے ذرا سورہ کے متن پر نظر ڈالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی پورے طور پر، یعنی زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین باہر نکال کر پھینک دے گی تمام بوجھوں کو. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے. اچھا، اب ذرا ان آیتوں کو دیکھیں تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے. تو ایک پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر سارا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سب کچھ کولیپس کر جاتا ہے. تو زمین کے اوپر جو کیفیت طاری ہوگی کہ اس کے اوپر ایک زلزلے کی سی کیفیت ہوگی، اور کسی ایک علاقے پہ نہیں، پوری زمین کے اوپر زلزلے کی کیفیت طاری ہو جائے گی. اور اس کے نتیجے میں جو زمین کے اوپر بسنے والے ہیں وہ بھی اختتامی مراحل کی طرف جانے لگیں گے، مرنے لگیں گے. اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جہاں پر دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو پھر اس کے بعد زمین کے اندر جتنے بوجھ ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے. اب ظاہر ہے ان بوجھوں کے اندر خود انسان بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں وہ بھی شامل ہیں. وقال الانسان ما لها، اور انسان اس وقت کہے گا کہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ حیات بعد از موت کی منزل ہے، کہ جہاں پر ایک مرتبہ پھر واپس زندگی دی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ماقبل کی زندگی تھی، موت سے پہلے کی زندگی تھی، اس میں قیامت کا انکار کیا تھا، ان کا متعجب ہونا، ان کا حیرت زدہ ہونا وہ تو بالکل واضح ہے. مگر وہ کہ جو قیامت کے عقیدے کو اپنے دل میں رکھتے تھے، وہ اس بات کے اوپر پوری طریقے سے مطمئن تھے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی انہیں ملنے والی ہے، ان کے لیے بھی بہرحال یہ تعجب آور تو ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان مان رہا ہوتا ہے، مگر جب وہ نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے لیے تعجب آور ہوتی ہے. اس میں حسرت شامل نہیں ہوتی، مگر یہ جو قیامت کے منکرین ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ حسرت کے ساتھ جملہ ہوگا، ان کی زبان پر آئے گا استعجاب کے ساتھ، اور وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. یوم اذن تحدث اخبارها، وہ دن کہ جب زمین اپنے اوپر ہونے والی تمام خبروں کو بیان کرے گی. اب کسی زمانے کے اندر اگر اس چیز کو بہت زیادہ ریموٹ سمجھا جاتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین بھی بولے، تو اب تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے. چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، چپس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے کیسٹوں کے اندر ریکارڈ ہو جاتی تھی، اور اب تو بہت سے دوسرے طریقے آ گئے ہیں چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے. تو اس کے بعد اب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ زمین اخبار بیان کرنا شروع کر دے. اور زمین اخبار کس چیز کے بیان کرے گی؟ جو اس کی پشت پر ہوتا رہا، یعنی اگر اچھے کام لوگوں نے کیے ہیں تو وہ زمین بیان کرے گی کہ اچھے کام یہ اس فرد نے، اس قوم نے انجام دیے. اور اگر برے کام انجام دیے تو زمین ان برے کاموں کے بارے میں خبر دینا شروع کر دے گی کہ یہ برے کام میری پشت کے اوپر ہوتے رہے ہیں، ان افراد نے اس کام کو انجام دیا ہے، ان قوموں نے اس کام کو انجام دیا ہے. یہاں پر بہت مناسب ہوگا کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے ایک فرمان کی طرف توجہ کی جائے. وہ فرماتے ہیں کہ سل المساجد فی بقاء مختلفہ، کہ جب مسجد کے اندر تم نماز پڑھا کرو تو مختلف جگہوں پر نماز پڑھا کرو. فَإِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ ہر وہ جگہ، زمین کا ہر وہ ٹکڑا کہ جہاں پر کسی نے نماز پڑھی ہے، وہ گواہی دے گا اس نماز پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن کہ اس جگہ پر اس نے نماز پڑھی ہے. تو یہ اس آیت کے ساتھ بہت سازگار ہے کہ جو اچھا کام اس نے کیا اس کے بارے میں زمین گواہی دے رہی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو حضرت علی علیہ السلام ہی سے ہم تک پہنچی ہے، کہ جب بیت المال تقسیم فرماتے تھے اور وہ خالی ہوتا تھا تو حضور امیر المومنین علیہ السلام دو رکعت نماز بجا لاتے، اور پھر اس کے بعد زمین کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اشہدی کہ تو گواہ رہنا انی ملأتک بحقٍ کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا تھا و فرقتک بحقٍ اور تجھے حق کے ساتھ خالی کیا، یعنی جب بیت المال کے اندر مال آ رہا تھا وہ بھی کسی ظلم کے ذریعے سے نہیں آ رہا تھا، بالکل برحق تھا، وہ آنا چاہیے تھا، اور جب تقسیم کی نوبت آئی تو تقسیم کے موقع پر بھی میں نے کسی قسم کی کوئی ناانصافی کوئی ظلم نہیں کیا۔ یوم اذن تحدث اخبارہا وہ دن کہ جب زمین بیان کرے گی اپنے اوپر کی تمام خبروں کو، بأن ربک اوحا لہا اور یہ اس لیے ہے کہ اس تیرے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے، یعنی وہ اپنے رب کے فرمان کی اور حکم کی معصیت نہیں کرے گی، جو حکم اسے دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گی۔ یہ حکم تکوینی ہے کن فیکون کے انداز سے، کہ جب زمین کو کہا گیا کہ تو بیان کرنا شروع کر کہ تیرے اوپر کیا ہوا تو ظاہر اس نے بیان کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یوم اذن یصدر الناس اشتاتن وہ دن کے جب لوگ اپنی قبروں سے باہر آ رہے ہوں گے جدا جدا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ قبروں سے جب وہ نکل رہے ہوں گے تو قبروں سے نکلنے کا مرحلہ جب ایک ساتھ ہے تو سب اپنی اپنی قبروں سے باہر آ رہے ہیں، مگر ان کی گروپنگ کر دی جائے گی، اور اسی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ قیامت کے دن جب ہم بلائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ، اچھوں کو ان کے اچھے امام کے ساتھ اور بروں کو ان کے برے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ان کی کیٹیگریز کر دی جائے گی، اچھوں کے الگ گروپس بنا دیے جائیں گے، بروں کے الگ گروپس بنا دیے جائیں گے۔ پروردگار فرماتا ہے لے یورو اعمالہم یہ ان کی گروپنگ اس لیے کر دی جائے گی تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے اعمال، ایک تو ان کو قبروں سے نکالنا اس کا بھی یہ پرپز تھا، اور پھر ان کو جو گروپس کر دیا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں جو اعمال انہوں نے انجام دیے۔ تو اب اللہ اکبر، ایک تو زمین کا خبریں دینا اور پھر اس کے بعد جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ خود اعمال ان کے سامنے ان کی ویڈیو وہ چلا دی جائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ذرہ برابر کہہ کر یہ سمجھا دیا کہ ہلکے میں ہلکی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے، اگر وہ نیکی کی ہے وہ بھی اوور لک نہیں ہوگی، اور اگر ہلکی ترین کوئی چیز ہے اگر وہ برائی کی ہے اسے بھی اوور لک نہیں کیا جائے گا، وہاں پر لا کر سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر اگر ایک انسان ہے اس نے اگر توبہ کر لیے تو اس کا کیا ہوگا، کہ وہ اعمال بھی اس کے وہاں پر دکھا دیے جائیں گے، وہ برے اعمال کہ جو اس نے توبہ کرنے کے بعد گویا پروردگار عالم سے معاف کروا لیے تھے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک کلیہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ جس کے اندر استثناءات ہیں، مثلا خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم سورہ فرقان کے اندر کہتا ہے استثناء کرتے ہوئے کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کہ مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور اعمال صالح کو انجام دیا تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے برائیوں کی جگہ پر ان کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ افراد ظاہر ہے کہ اس کیٹیگری سے مستثنا ہوں گے کہ اگر ان کے جو برے اعمال تھے بھی تو وہ توبہ کے ڈٹرجنٹ سے انہوں نے دھو لیے ہیں تو اب ان کو وہاں پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ تائب من الذنب کما لا ذنب له کہ اگر کوئی جینون توبہ کر لے کسی گناہ سے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ نیک اعمال بھی اگر ہفتے عمل کی منزل پر آ گیا، مثلا جیسے سورہ حجرات کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا اور اسے اس طرح سے مت بلانا، لا تجہروا لہ بالقول کہ جہر بعضکم لبعضن اس طرح سے مت بلانا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، یہ بھی ایکسیپشن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو نیکی کے عنوان سے وہاں پر نہیں دکھایا جائے گا۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی وہ نیکی جو وہاں پر نیکی کے عنوان سے باقی رہے، اور برائی وہ برائی کہ جو وہاں پر برائی کے عنوان سے باقی رہے۔ اگر کسی نیکی کے عمل کو اسی دنیا کے اندر ضائع کر دیا گیا ہے تو پھر وہ نیکی نیکی ہی نہیں رہی، اور اگر کسی برائی کو اسی دنیا کے اندر توبہ کے ذریعے سے دھو دیا گیا ہے تو پھر اس برائی کو وہاں پر دکھا کر اسے رسوا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال ہلا دینے والی آیت ہے، اور اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی برائی کو چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی محسوس ہو رہی ہو چھوٹی برائی سمجھ کر انجام نہیں دینا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 8 کی جس کے اوپر سورہ زلزال مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ نمبر 100 سورۃ العادیات، یہ ایک قول کے مطابق مکی سورہ ہے، بلکہ زیادہ تر مفسرین نے اسے مکی سورہ ہی مانا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کے مدنی ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے، لیکن بہرحال اکثر مفسرین بلکہ 99% مفسرین نے اسے مکی سورہ ہی مانا ہے۔ سورہ عادیات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں بسم اللہ کے جو بعد ہے والعادیات کہہ کر عادیات کی قسم کھائی گئی ہے۔ عادیات کا کیا مطلب ہے اس پر بات ابھی آگے آتی ہے۔ 11 آیتیں ہیں، یہ بھی بہت مختصر سورہ ہے، چھوٹا سا سورہ ہے، مگر اس کے اندر بھی انسان کے ناشکرے ہونے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور کچھ گواہیوں کے ذریعے سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے۔ آئیے متن سورہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والعادیات ذبحاً، قسم ہے فراٹے بھرتے ہوئے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ یعنی قسم کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، پھر اس بات کو ذہن میں لے آئیے کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ گواہ کے طور پر پیش کرنا۔ اب یہ کن گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو گواہی کے طور پر یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ سوار ہیں کہ جو گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو دوڑا رہے ہیں، اور ان کے دوڑنے کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی طرف یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی آواز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً دوسری قسم کھائی گئی اور وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، فلموریات قدحن، اور قسم ہے ان کی جو اپنے ٹاپوں کی زد سے پتھروں سے آگ کی چنگاریاں نکالتے ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب گھوڑا بہت تیز دوڑے گا تو اس کی ٹاپوں کی زد سے، جو پہاڑوں سے وہ رگڑ کھائے گا، تو پھر آگ کی چنگاریاں سے نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ رات میں نمایاں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ جب وہ رات میں دوڑ رہے ہوں گے تو چونکہ روشنی نہیں ہے تو اس اندھیرے کی وجہ سے اس کی چمک نمایاں ہو جائے گی، وہ آگ کی چنگاریاں جو نکل رہی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور ان کی کہ جو غبار جو حملہ کرتے ہیں، جو حملہ کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ فالمغیرات صبحن، مغیرہ نکلا ہے اغارہ سے، یعنی غارت گری کرتے ہیں، صبحن صبح صبح کے وقت۔ اب اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ بھئی وہ گھوڑے ہیں جن کو دوڑانے والے دوڑا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آواز بھی آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں چنگاریاں جو ہیں وہ بھی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، اور ان کا پرپز ہے کہ کسی بستی کے اوپر جا کر حملہ کریں، اور یہ رات کے وقت اس لیے چل رہے ہیں کہ جب ارلی صبح یعنی الگ صبح جب یہ پہنچیں گے وہاں پر، تو وہاں پر وہ ریڈ کر سکیں، وہاں پر وہ حملہ کر سکیں۔ فاثرن بہ نقعاً، اور اس کے نتیجے میں گرد و غبار، اس کا دھواں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فوسطن بہ جمعاً، اور اس کے نتیجے میں وہ جماعت کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ جو دشمن کی جماعت ہے اس کے درمیان وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لقنوت، انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ناشکرہ بندہ ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ ان سب کا آپس میں ربط کیا ہے۔ اس کے لیے عربوں کا جو جاہلیت کا زمانہ ہے اس کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیے کہ جاہلیت کے زمانے میں کوئی کسی سے محفوظ نہیں ہوتا تھا، ایسے شرفا بہت کم ہوتے تھے۔ عام طور پر ان لوگوں کے سورس آف انکم میں ایک چیز یہ شامل تھی کہ وہ غارت گری کیا کرتے تھے، یہاں والے وہاں جا کر حملہ کر دیں، اگر ان کا بس چلے تو وہاں سے وہ مال و دولت لوٹ کر آ جائیں، اور وہاں کے ان کی خواتین کو کنیز بنا لیں، ان کے مردوں کو غلام بنا لیں، ان کے بچوں کو بھی کیپٹیوز بنا لیں۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا، یہ جاہلیت کے زمانے میں، اس اگنورنس کے زمانے کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس کو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو کوئی سواری تو چاہیے، تو گھوڑوں کو عام طور پر وہ اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عام طور پر اونٹ جو ہے وہ امن کے زمانے کی سواری کہلاتا ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ جنگ کے میدان کی سواری کہلاتا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے دوڑاتے چلے جاتے تھے، مگر ان کا جو مقصد تھا وہ بڑا نگیٹو تھا۔ تو پروردگار عالم گویا ان سب کو گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ جو وہ گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اور گھوڑوں کا دوڑنا ہے، اور فراٹے بھرتے ہوئے اور سر پر دوڑتے ہوئے جو گھوڑے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی جو چنگاریاں، جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی زد سے پتھروں سے جو رگڑ کھا کر جو چنگاریاں نکل رہی ہیں وہ اس بات پر گواہی دے رہی ہیں۔ اسی طرح سے ان کا صبح سویرے جو غارت گری کے لیے حملہ کرنا ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کہ جو وہ ڈسٹ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور ان کا وہاں پر پہنچ جانا اور پینیٹریٹ کرنا ڈیپ اس دشمن کے علاقے میں جس کو وہ دشمن سمجھ رہے ہیں، یہ سب اس بات کی اوپر گواہی دے رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لقنوت، کہ انسان یقیناً اپنے پروردگار کا انتہائی ناشکرہ ہے۔ قنوت اس کا مطلب کیا گیا ناشکرہ، انگریٹفل۔ اگر وہ گریٹفل ہوتا، شکر گزار ہوتا، تو حلال طریقے اختیار کرتا، یہ حرام طریقے اختیار نہ کرتا۔ اس طرح سے وہ بے گناہوں کے علاقوں میں نہ گھستا، ان بستیوں پر حملہ آور نہ ہوتا۔ تو لہٰذا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے اس لیے نہیں دی تھیں کہ ان کو یوز کرو اور اس طریقے سے غارت گری کرتے پھرو۔ تو پروردگار نے پہلی بات کہی کہ ان الانسان لربہ لقنوت، کہ انسان یقیناً اپنے رب کا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور وہ یقیناً اس بات کے اوپر خود بھی گواہ ہے. یعنی اگر وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا یہ شکر گزاری کا انداز ہے جو اس نے اختیار کیا ہے, تو اس کو جواب یہی ملے گا کہ حتماً ایسا نہیں ہے. یہ سورہ قیامت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, کہ انسان خود اپنے نفس کی حالت خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے. تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور وہ خود اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. تو پھر یہ سارے کام وہ کیوں کر رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اس لیے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہے, شدت کے ساتھ گرفتار ہے. یہ لفظ خیر جو یہاں پر استعمال ہوا ہے, یاد رکھیے گا کہ یہ مال و دولت کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف مجھے نظر بھی نہیں آیا. اور خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے مال و دولت کے لیے خیر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, ان ترک خیر ان الوصیہ, کہ اگر کوئی مر رہا ہو اور وہ خیر چھوڑ کر جا رہا ہو, یعنی مال و دولت چھوڑ کر جا رہا ہو, تو اس کے لیے مناسب ہے, شائستہ ہے, ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ وصیت کرے. تو وہاں پر بھی لفظ خیر جو ہے وہ وصیت مال و دولت کے لیے استعمال ہوا ہے, اور یہاں پر بھی یہ لفظ خیر مال و دولت کے لیے استعمال ہوا ہے. مگر آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر کتنا یہ منفی معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اس کے لیے پھر وہ حلال حرام کچھ نہیں دیکھتا, اور وہ بس مال و دولت کو کسی نہ کسی طرح سے حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے حملے بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ افلا یعلم, کیا اسے نہیں معلوم, اذا بعثر ما فی القبور, جب اسے نکالا جائے گا قبروں سے, یعنی یہ پھر پچھتانے والی بات ہوگی, اسے اس کے بعد اس موقع پر ظاہر کہ افسوس ہوگا, وحصل ما فی الصدور, اور سینے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. یعنی خود یہ بھی ظاہر ہو جائے گا جو مردے کی شکل میں زمین کے اندر گاڑ دیا گیا ہے, اس کو بھی باہر نکال لیا جائے گا, اور جو خود اس کے سینے کی قبروں کے اندر جو راز دفن ہیں ان کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا, جو دوسرے مقام پر ہم پڑھ چکے ہیں, یوم تبل السرائر, ان ربہم بہم یوم اذن لخبیر, اور یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کے حالات سے باخبر ہے. یعنی پروردگار عالم کو کچھ جاننے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر وہ تو پروردگار کی ایک عدالت ہے کہ جو اس نے میدان قیامت میں سجائی ہے, سجانی ہے, لہٰذا اس کے لیے یہ سارا انتظام ہو رہا ہے, ورنہ پروردگار عالم کو سب کچھ پتہ ہے, اسے سب کچھ علم ہے. ہاں بس انہی باتوں کا احساس اگر اسے دنیا میں ہو جاتا تو پھر وہ یہ حرکت کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اب یہاں پر پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ ان گھوڑوں کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے. جب مدنی زندگی کے اندر مختلف جنگوں میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور اذن سے لڑی گئی ہیں, اور زیادہ تر دفاعی جنگیں ہیں, ان جنگوں کے اندر بھی گھوڑوں کا استعمال ہوا ہے. بدر میں تو بہت ہی کم موقع ملا, دو ہی گھوڑے تھے, لیکن یہ کہ اس کے بعد بعض جنگوں کے اندر بہت سے گھوڑے ہیں جو مجاہدین کے بھی استعمال ہوئے, تو وہاں پر وہ صحیح استعمال میں آنا شروع ہو گئے. لیکن یہ جو یہاں پر جو آیتوں کا جو مزاج ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پروردگار عالم نے اس نگیٹو ایٹیچیوڈ کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ اگر انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ قبر سے انہیں نکالا جائے گا اور سارے راز جو دلوں کے اندر ان کے موجود ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائیں گے, اگر وہ اس بات کو ریئلائز کر لیں تو اپنی حرکتوں کو وہ کریکٹ کر لیں گے. یہ آیت نمبر 11 پر الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین, اما بعد, آج سورہ القارعہ اور سورہ التکاثر, ان دو سوروں پر ہمیں گفتگو کرنا ہے. پہلے سورہ قارعہ, سورہ نمبر 101, 11 آیتوں پر مشتمل یہ مختصر سورہ مکی سورہ ہے, اور اس میں چونکہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں القارعہ کا لفظ آیا ہے, اسی مناسبت سے اس کا نام پڑ گیا سورۃ القارعہ. متن کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. القارعہ تو مل قارعہ, القارعہ اور کیا ہے القارعہ, وما ادراک ملقارعہ, اور تمہیں کیا معلوم کہ القارعہ کیا ہے. اب اس کے بعد کی جو آیتیں اس کے اندر اسی کی تھوڑی سی تشریح موجود ہے کہ ظاہر ہے کہ تمہیں کیا معلوم, تو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ القارعہ کیا ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, وہ دن کہ جب انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے. اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ کسی دن کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ظاہر اس کی ڈیٹیلز تو ہمیں کیا معلوم, وہ تو جتنا پروردگار بتائے گا اتنا ہمیں سمجھ میں آئے گا, عقلی طور پر اتنا سمجھ میں آئے گا کہ حساب کتاب کا ایک دن ہونا چاہیے, مگر اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کو تھوڑا بہت یہاں پر ایلوبریٹ کیا گیا ہے. لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو قارعہ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی آفت, بہت بڑا حادثہ, ایک بہت بڑا دھماکہ, کھڑکھڑانے والی, یہ بھی ترجمہ اس کا کیا گیا کہ القارعہ یعنی بہت بڑی آفت, وہ کھڑکھڑانے والی, مل قارعہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے, وما ادراک مل قارعہ, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے, وہ آفت کیا ہے, وہ بڑا حادثہ کیا ہے, وہ بڑا دھماکہ کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, وہ دن کہ جب انسان ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے منتشر پروانے ہوتے ہیں, جیسا سے پروانوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آگ کو دیکھ کر اور روشنی کو دیکھ کر بالکل بے چین ہو جاتے ہیں, مسترب ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا رہے ہوتے ہیں, انہیں خود کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بالکل اسی طریقے سے انسان کی اس وقت کیفیت ہو جائے گی. تو یہ ایک اس کے جو کیفیت ہے اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور پہاڑ ہو جائیں گے جس طرح سے اون ہوتی ہے دھنکی ہوئی, یعنی جب اس کو دھنکایا جا رہا ہوتا ہے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے بکھرتی ہوئی نظر آتی ہے, ویسا ہی پہاڑوں کا معاملہ ہو جائے گا. یہ ہم قرآن مجید کی مختلف آیتوں سے اندازہ کرتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر ایک وہ موقع ہوگا جب وہ چلتے ہوئے محسوس ہوں گے, یعنی ان کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا کہ جب ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ صورت غبار اڑنے لگیں گے. تو اب پروردگار عالم نے گویا اس قیامت کے ذریعے سے, اس قارعہ کے ذریعے سے یہ سمجھایا کہ دنیا کا معاملہ اختتام کی طرف جائے گا, سب ختم ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد ہوگا کیا, وہی دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اور سب جمع ہو جائیں گے تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, یہ حساب کتاب کو سمرائز کر کے بریفلی اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو وہ کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے, یعنی پلڑے بھاری ہوں گے کہ مطلب کیا ہوا کہ یعنی جو ان کے اعمال نامے ہیں جب ان کو تولا جائے گا, جب ان کے اعمال کو ان پلڑوں کے اوپر رکھا جائے گا تو ان کا وزن جو ہے وہ زیادہ وہاں پر مانا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اس کو جیسے ہی ہم بیان کرتے ہیں تو پلڑے, ترازو, وزن, اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ گویا باقاعدہ دو پلڑے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر اعمال کو رکھا جا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کو کمپیر کیا جا رہا ہے, اس کے ذریعے سے جج کیا جا رہا ہے کہ کس کے عمل کا کتنا وزن ہے. مگر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بہرحال ہر چیز کو تولنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب کسی کموڈیٹی کو تولا جاتا ہے تو کلو گرام کے اندر تولا جاتا ہے, اس کے اپنے باٹ ہوتے ہیں, اپنا اس کا اسکیل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس کو ویٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر بجلی کا حساب کتاب رکھنا ہو کہ کتنی بجلی کنزیوم ہوئی ہے تو اس کے اپنے میٹرز ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس بات کو طے کیا جاتا ہے کہ کتنی بجلی کنزیوم ہوئی ہے, یہی گیس کے میٹرز کا معاملہ ہے. اسی طرح سے شیر جب اس کو تولا جاتا ہے تو اس کو کسی پلڑے میں نہیں رکھا جاتا, اس کے اپنے اوزان ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو یہ شعری مہارت رکھتے ہیں وہ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے وہ موضوع ہے یا موضوع نہیں ہے, یعنی اس کا وزن پورا ہے یا وزن پورا نہیں ہے. اسی طریقے سے عقلی اعتبار سے, منطقی اعتبار سے کسی کی بات کے وزن کو جانچا جاتا ہے. تو یہ جو اعمال ہیں کہ جن کو وہاں پر جانچا جا رہا ہے یا ان کا وزن کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے کس چیز کو میزان قرار دیا گیا ہے, یہاں پر وہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو سب سے بڑھ کر, اور پھر ان کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین والائمہ من ذریتہی, ان امیر المؤمنین والائمہ من ذریتہی ہم الموازین, کہ مولا کائنات اور ائمہ معصومین جو ان کی ذریت سے ہیں وہ میزان کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی مطلب کیا ہو گیا کہ جس کا عمل جتنا ان کے عمل سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ ان کے عمل کے اندر وزن آتا جائے گا. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, نماز پیغمبر اکرم نے بھی پڑھی ہے, روزہ ہم بھی رکھتے ہیں, روزہ امیر المومنین نے بھی رکھا ہے, مگر وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنی کلوز ہے اس نماز سے جو رسول اللہ نے پڑھی, ائمہ معصومین نے پڑھی. جتنی اس کے اندر کلوزنس آتی جائے گی اتنا ہی اس کے اندر وزن بڑھتا چلا جائے گا. پھر اس کے بعد کچھ اعمال کی خاص طور پر نشاندہی کی گئی ہے کہ اگر ان کو کیا جائے تو اس کے نتیجے میں انسان میدان قیامت میں اپنے اعمال کو بہت زیادہ وزنی پائے گا, یعنی وہاں پر اس کا جو اسیسمنٹ ہے اس کے اندر اسے اور زیادہ وزنی ڈکلیئر کیا جائے گا. اس حوالے سے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ما فی المیزان شیء اثقل من الصلوات علی محمد و علی محمد، کہ قیامت کے دن میزان کو بھاری کرنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو صلوات سے زیادہ وزنی ہو، یعنی اگر کوئی درود بھیجتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، تو اس سے جتنا اس کا وزن، اس کے اعمال کا وزن بھاری ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کے ویٹیج کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ریکگنائز کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک انسان کس طریقے سے وہ اعمال انجام دے سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر اسے اور زیادہ سرفرازی کا سرٹیفکیٹ مل سکے۔ تو پروردگار فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ کہ جس کے موازین، جس کے میزان بھاری ہوں گے، اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پھر من پسند کی زندگی میں ہوگا، اس زندگی میں ہوگا کہ جس سے وہ راضی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٍ، کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کاموں سے بھی وہ خوش ہوں گے، اور یہاں پر اب ان کو زندگی وہ ملنے والی ہے کہ جس سے وہ راضی اور خوش ہوں گے۔ مگر اب سائملٹینیس کانٹراسٹ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ہاں مگر وہ کہ جس کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ حاویہ کیا ہے، نارٌ حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ حاویہ کہتے ہیں گہرے گڑھے کو، اب ظاہر گہرا گڑھا، اس کے اندر کیا چیز بھری ہوئی ہے، اس پین، اس پنشمنٹ کے لیے کیا وہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پروردگار عالم نے پہلے تو اس کی شدت کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ، وہ گہرا گڑھا کیا ہے، وما ادراک ما ہیا نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہوگی۔ یہ آیت نمبر 11 کی جس کے اوپر سورۃ القارعہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر 8 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، اور مشہور قول یہی ہے کہ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ سورہ کا نشان ہے 102، سورہ قاریہ کے فوراً بعد، سورہ تکاثر۔ تکاثر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو آیت ہے، پہلی آیت، اس کے اندر پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اب یہ تکاثر جو ہے ظاہر کے باب تفاعل سے ہے، اسی کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو کثرت کے ذریعے سے امپریس کرنا، ایک دوسرے کے اوپر کثرت کو جتانا، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ایک مفاخرہ کرنا، ایک اپنے آپ کو پراؤڈ پوزیشن میں لانے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا کہ جس سے سامنے والے کو انفیریئر اور اپنے آپ کو سپیریئر ڈکلیئر کیا جائے۔ آئیے متن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الحاکم التکاثر، تم لوگوں کو مدہوش بنا رکھا ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر نے۔ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تکاثر کس چیز کے اندر ہو رہا تھا، یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر دو قبائل کی ایک تکرار ہے کہ جس کو مفسرین نے کوٹ بھی کیا ہے، اور خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنے بیان کے اندر اس کو انڈوس کیا ہے کہ دو قبیلے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جتا رہے تھے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہم زیادہ بہتر ہیں۔ اچھا، بہتری کے کچھ تو معیارات ہیں کہ جس کو خود قرآن مجید نے انڈوس کیا ہے، مثلا تقویٰ کے اندر اگر کوئی آگے ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عزت میں بھی آگے ہے، اسی طریقے سے اگر ایمان میں کوئی آگے ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی علمی معاملات میں آگے، کسی کی خدمات واقعا اگر دین کے لیے زیادہ ہیں، جہاد کے اعتبار سے قرآن مجید نے یہ معیار دیا ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں کسی موقع پر۔ مگر ایک ہوتا ہے کہ میئر کاؤنٹنگ، صرف اور صرف حساب کتاب اس بات کا ہو کہ تعداد کس کی زیادہ ہے، مال کس کا زیادہ ہے، اور بس اس مال کا استعمال کیسے ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے، وہ مال کمایا کیسے تھا اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، دوسرا کہے کہ نہیں ہمارے پاس مال زیادہ ہے، پھر اس کے لیے باقاعدہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے اور پریزنٹ کیا جائے۔ اسی طرح سے کوئی کہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، دوسرا کہے کہ نہیں ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اچھا، تعداد جو زیادہ ہے تو کیا مطلب کیا ہے اس کا، مثلا اتنے متقی افراد ہیں، اتنے پرہیزگار افراد ہیں، اتنے ڈاکٹر ہیں، اتنے انجینئر ہیں، الحمدللہ خدا کا احسان ہے، اس انداز سے گفتگو ہوتی ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وہ اگر گفتگو ہوتی تو کیا بات تھی، مگر ایسی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پہ تو پرپز صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپیریئر ڈکلیئر کیا جائے اور سامنے والے کو انفیریئر۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ پہنچ گئے مقبروں تک، قبرستان تک پہنچ گئے۔ وہاں پر کس لیے پہنچ گئے؟ ایک تو اس کا مطلب یہ کیا گیا کہ اسی طرح سے تم گنتیاں کرتے کرتے خود بھی قبروں تک پہنچ گئے، اور انہی گنتیوں کے اندر لگے رہے، تم نے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا۔ مگر وہ جو شان نزول کی میں بات کر رہا تھا اس کے اندر تو یہ ہے کہ وہ دو قبیلے جو آپس میں لڑ رہے تھے وہ لڑتے لڑتے اپنے حساب کتاب کو ڈیٹا کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ نہیں صاحب صرف زندوں کے اوپر بحث نہیں ہوگی کہ ہماری تعداد کتنی ہے اور تمہاری تعداد کتنی ہے، آؤ اور جا کر ہم مردوں کو بھی کاؤنٹ کریں گے، ہمارے قبیلے کے مردے کتنے ہیں اور تمہارے قبیلوں کے مردے کتنے ہیں۔ یہ حضرت امیر المومنین نے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے اپنے کلام کے اندر، اور یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا ہے لَئِن يَكُونُ عِبَرًا أَحَقُّ مِنْ أَن يَكُونُ مُفْتَخِرًا، کیا اگر وہ ان بوسیدہ جسموں سے عبرت حاصل کرتے تو اسے زیادہ سزاوار تھا، نہ یہ کہ وہ اسے افتخار کا باعث قرار دیتے، یعنی وہ اس بات کے اوپر فخر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر برتری جتا رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ہمارے زندوں کی تعداد اتنی تھی، اب اس کے اندر مردوں کو بھی ایڈ آن کیا جائے، ایڈ کیا جائے۔ اب وہی والی بات ہے کہ وہ جو مردے تھے انہوں نے کیا ایسے کارنامے انجام دیے تھے، تو ان کارناموں کو ڈسکس کرو تاکہ سمجھ میں آئے کہ وہ کس طریقے سے دوسروں کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں۔ وہ ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ ڈسکشن یہ ہے کہ نہیں وہ شرابی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، بد کردار ہو، جواری ہو، جیسا بھی ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، لیکن چونکہ ہماری تعداد کے اندر اس کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا یہ ہمارے لیے میٹر آف پریسٹیج ہے۔ یہ کتنا باطل تصور ہے جس کے لیے امیر المومنین نے پہلے یہ جملے کہے تھے، جس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تعجب ہے وہ مقصد سے کتنے زیادہ دور ہو گئے اور کیسے غافل زیارت کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان جائے اور جا کر اپنے مردوں کو دیکھے اور اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کرے، مگر یہ ہے کہ وہ وہاں پر جا کر یہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں علم الیقین ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اسے گویا محذوف رکھا گیا کہ تمہاری یہ حرکتیں نہ ہوتی۔ یعنی پہلے جو ایک کلا کہا گیا، پھر کلا کہا گیا، پھر کلا کہا گیا، تین مرتبہ کلا، یہ زجر و توبیق کے لیے، ڈانٹنے کے لیے کہ ہرگز نہیں، یعنی یہ تمہارا انداز یہ بالکل غلط ہے، یہ جو تم اسی کثرت کے اندر جھٹانے میں جو تم مدہوش ہو کر پڑے ہوئے ہو اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یہ تمہارا انداز نہیں ہونا چاہیے تھا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہارا انداز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کب پتہ چل جائے گا ان قریب؟ جب موت کے عفریت کے پنجے آ کر تمہیں دبوچ لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو کہا گیا ثم کلا، پھر اس کے بعد ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب پھر تمہیں کب پتہ چل جائے گا؟ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد کا جو ایک اور مرحلہ ہے کہ جس میں قیامت کے میدان میں حاضری ہے، تو ایک تو تمہیں برزخ میں پتہ چل جائے گا اور دوسرا تمہیں قیامت کے میدان میں پتہ چل جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، جو تم کر رہے ہو غلط ہے، لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم الیقین بھی ہوتا اس دنیا کے اندر جو ہو جانا چاہیے تھا، تو تمہاری یہ حرکتیں نہ ہوتی، تم کنسٹرکٹیو کام کرتے، ایمان اعمال صالحہ کی طرف جاتے، تواصو بالحق تواصو بالصبر کی طرف جاتے، جو سورہ والعصر کے اندر آگے آنے والا ہے، مگر تم نہیں گئے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے پاس علم الیقین بھی نہیں ہے، تم نے اسے حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ اب آئیے برادران عزیز غور کریں کہ یقین کو ایکسپلین کیا ہے علماء کرام نے تین درجات کے اندر، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین ہے۔ وہ حق الیقین جس کا تذکرہ سورہ واقعہ کے اندر بھی آیا ہے۔ علم الیقین کا مطلب کیا ہے؟ کہ علمی دلائل کے ذریعے سے انسان یقین حاصل کرے۔ اس کے لیے عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دھوئیں کو دیکھے، اس نے آگ کو نہیں دیکھا ہے، مگر دے کین ناٹ بی اسموک ود آؤٹ فائر، دھواں اگر ہے تو آگ کہیں لگی ہے جس کی وجہ سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو یہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کو بغیر دیکھے سمجھ لینا، یہ علم الیقین ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان خود آگے بڑھ کر وہاں جائے کہ جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور اس آگ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے، یہ عین الیقین ہے۔ اور پھر حق الیقین یہ ہے کہ انسان اس کو لمس کرے، اس کے قریب جائے اور اس ہیٹ کو، اس حرارت کو محسوس بھی کر لے۔ تو پروردگار عالم گویا فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اتنا ضرور ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے پاس علم الیقین ہوتا، خدا کی قدرت کی نشانیاں اور قرآن مجید کے اندر جس طریقے سے ڈیبیٹس، اب تو کنکلوڈنگ ہے نا، اب تو بالکل اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، کہ پیچھے سے ہم تمہیں سمجھاتے آ رہے ہیں، تم خدا کی قدرت کے مظاہرے دیکھ رہے ہو، وہ کہ جس نے یہ کیا، وہ کہ جس نے یہ کیا، کیا واپس پلٹانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ ان تمام تر چیزوں سے تمہیں علم الیقین آ جانا چاہیے تھا۔ اگر آ گیا ہوتا تو حساب کتاب کے مرحلے کو سوچتے اور ان کاموں کے اندر نہ پڑتے کہ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ان قریب تمہیں پتہ تو چل ہی جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اب اس کے بعد پھر پروردگار فرماتا ہے کہ تم یقیناً دیکھو گے جہنم کو، جب میدان قیامت میں آؤ گے تو پھر اس وقت وہ علم الیقین کہاں رہا، وہ تو اب عین الیقین کے اندر تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ کہ جنہوں نے علم الیقین دنیا میں حاصل کر لیا تھا وہ تو اپنے آپ کو کریکٹ کر چکے، وہ تو اس وقت دیکھیں گے جہنم کو اور خدا کا شکر ادا کریں گے کہ یا پروردگار تیرا احسان کہ وہ فہم وہ سمجھ ہمیں حاصل ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں اس کے اندر نہیں جانا پڑے گا، آج ہم نے دیکھ لیا اور ہمیں خوشی ہے کہ تو نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ لیکن وہ کہ جنہوں نے علم الیقین کو حاصل نہیں کیا تھا دنیا کے اندر، وہ دیکھیں گے اسے اور زیادہ گھبرائیں گے، اس لیے کہ اب تو انہیں اس کے اندر بھی جانا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ثم لترونھا عین الیقین، جب تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بعد تم سے سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں، وہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں دنیا میں دی تھی، جس کو تم نے اس طریقے سے ضائع کیا کہ صرف عددی اکثریت کو بنیاد بنا کر تم نے اپنے فیصلے کرنا شروع کر دی اور کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا۔ اب ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں کس لیے دی تھیں، اور اس میں جو سب سے بڑی نعمت ہے جو خود معصومین کی روایات کے اندر آیا ہے، تفسیر نبونا کے اندر بھی اس سورے کے اختتام پر یہی ڈسکشن ہے کہ حضرت ابو حنیفہ نے سوال کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو رسپونڈ کیا کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہدایت سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے، ولایت سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ برادران عزیز الحمدللہ سورہ قارعہ اور سورہ تکاثر پر بھی ہماری بات مکمل ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔